الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمن إن أعطي قال الحمد لله فشكر وإن ابتلي قال الحمد لله فصبر فالمؤمن يؤجر على كل حال حتى اللقمة يرفعها إلى فيه. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مومن کی حالت پر تعجب ہوتا ہے. مومن کی حالت پر یعنی صحیح معنی میں جو مسلمان ہو, صحیح معنی میں ایمان رکھنے والا ہو, اس کی حالت پر مجھے تعجب ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس لیے کہ ان اعطیہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے کوئی نعمت ملے تو وہ الحمدللہ کہہ کر شکر کرتا ہے. وَإِنِ ابْتُلِيَ اور اگر کبھی اس پر کوئی آزمائش آ جائے, کوئی تنگی آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, اس پر بھی وہ الحمدللہ کہہ کر صبر کرتا ہے. تو دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, پہلی حالت پر شکر کرتا ہے, دوسری حالت پر صبر کرتا ہے. فالمؤمن یؤجر علی کل حال تو مومن کو اجر ملتا ہے ہر حالت میں. اچھی حالت ہو تب بھی شکر ادا کر کے اجر ملے گا, اور بری حالت ہو تب بھی صبر کر کے اجر ملے گا. تو ہر حالت میں مومن کا کسی حال بھی گھاٹا نہیں, ہر حالت میں اس کو اجر و ثواب ملتا ہے, اس کا فائدہ ہے. حتی اللقمت یرفعوها الی فیہ یہاں تک کہ جو لقمہ اٹھا کر وہ اپنے منہ میں لے جاتا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے اگر وہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھائے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. یعنی یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں, ہر حال میں اور ہر نقل و حرکت میں اپنے لیے ثواب کے خزانے جمع کر سکتا ہے. ذرا سا زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے, وہی بات ایک کافر کو بھی پیش آ سکتی ہے, ایک غافل انسان کو بھی پیش آ سکتی ہے جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے, اس کو بھی پیش آ سکتی ہے, اور وہی بات ایک مومن کو بھی پیش آ سکتی ہے. لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق یہ ہے کہ پہلا شخص جو یا تو ایمان نہیں رکھتا یا غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کا کوئی بھی حال ایسا نہیں جو اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے، اس کے حسنات میں اضافہ کرے، اس کے اجر میں اضافہ کرے، ثواب میں اضافہ کرے. بس زندگی ہے، گزری چلی جا رہی ہے اور کوئی آخرت کا سامان جمع نہیں ہو رہا. لیکن وہی چیز اور وہی حالات ایک مومن کو پیش آ رہے ہیں تو اس کی ہر ہر نقل و حرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ثواب لکھا جا رہا ہے، آخرت میں خزانے جمع ہو رہے ہیں. کام دونوں کے بظاہر ایک جیسے ہیں، یہ بھی کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، یہ بھی پیتا ہے وہ بھی پیتا ہے، یہ بھی روزی کماتا ہے وہ بھی روزی کماتا ہے، یہ بھی اپنے گھر والوں سے ملتا ہے وہ بھی اپنے گھر والوں سے ملتا ہے، یہ بھی دوست احباب سے ملاقاتیں کرتا ہے وہ بھی دوست احباب سے ملاقاتیں کرتا ہے، اور اس کو بھی خوشیاں آتی ہیں اس کو بھی آتی ہیں، اس کو بھی تکلیفیں آتی ہیں اس کو بھی آتی ہیں، لیکن دونوں کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ سارے حالات جو گزر رہے ہیں اس کے حق میں بالکل ایسے ہیں جیسے مٹی، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں. اور مومن جس کا زاویہ نگاہ درست ہو گیا ہو، جس کی سوچ درست ہو گئی ہو، وہ اس کا ہر ہر نقل و حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم اجر و ثواب کا سبب بن رہی ہے. کوئی قدم نہیں اٹھاتا مومن، مگر اس قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے. بات ساری یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ بندے کا زاویہ نگاہ درست کر دیں، اسی لیے تشریف لاتے ہیں. اور انبیاء کرام کے جو وارثین ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو وراثت عطا فرمائی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو علماء ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور اس سوچنے کے انداز کے بدلنے سے جہنم سے انسان جنت کی طرف آ جاتا ہے، اس کا ہر ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے اللہ تبارک. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے مومن کے حال پر کہ اس کو کسی حالت میں بھی گھاٹا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ ایمان بڑی دولت ہے، یہ ایمان بڑی دولت ہے، اور اس ایمان کا استحضار بڑی دولت ہے، جس کی وجہ سے زندگی کا ہر ہر لمحہ عبادت بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کا ذریعہ بن رہا ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ بن رہا ہے. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ صدر کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور عاشق زار تھے حضرت حکیم الامت قدس اللہ صدر کے، تو وہ بڑے ہی والہانہ انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے، اس ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، اس ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. یہ ایمان بڑی دولت ہے، اور یہ ایمان کے دولت ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایمان کا تھوڑا سا استحضار ہو، کہ دل میں ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر آن دیکھ رہے ہیں، یہ بات مستحضر ہو جائے، اس کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ تو آگے جیت ہی جیت ہے. تو ایمان کی خاصیت یہ ہے جو بتائی ہے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب اللہ جل جلالہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے تو حال اچھا ہو یا برا ہو، دونوں صورتوں میں بندہ اپنے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ. فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تب تو شکر ادا ہی کرو، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو بھی کہو الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ جس کو بظاہر تکلیف، جو صورت بظاہر تکلیف کی نظر آ رہی ہے، عین اس وقت بھی اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نعمتوں میں انسان ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اسے الحمدللہ علی کل حال اس حالت میں بھی کہو. تو بھائی بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس شکر کی عادت ڈالنے سے اس کی رٹ لگانے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ رٹ لگاؤ شکر ادا کرنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے کی رٹ لگاؤ, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں جو اچھی بات نظر آئے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. اللہ یہ قرآن کریم میں دو پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا, ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں, دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ انہ کان عبدا شکورا, حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کی, یہ ہمارا شکر گزار بندے تھے وہ. اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ میرے ہمارے شکر گزار بندے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر اور بعض دوسرے صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ یہ جو تعریف فرمائی, حضرت سارے انبیاء کرام سارے شکر گزار تھے. کون انبیاء ایسا, انبیاء کرام میں کون نبی ایسا ہوگا جو معاذ اللہ ناشکرا ہو, سبھی شکر گزار تھے. لیکن ان دو کی جو خاص دو کے لیے کہا گیا کہ نہ کان عبدا شکورا, تو اس کی توجیہ میں متعدد صحابہ و تابعین سے یہ بات مروی ہے کہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے زبان پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر رہتا تھا. جو قدم اٹھایا تو یہ قدم اٹھ گیا, اٹھانا چاہتا تھا اٹھ گیا, اے اللہ تیرا شکر ہے یہ قدم اٹھ گیا. کھاتے ہوئے شکر, پیتے ہوئے شکر, لوگوں سے ملتے ہوئے شکر, بیت الخلاء کے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, تو یہ دعا جو ہے اسی مفہوم کی دعا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ انہوں نے بھی اس موقع پر یہ دعا پڑھنے کا ان کا معمول تھا. یعنی کوئی اچھی حالت ہو رہی ہے, بری حالت ہو رہی ہے, کوئی قدم اٹھ رہا ہے, تو زبان پر شکر ان کے ہر دم رہتا تھا. اس واسطے اللہ جل جلالہ نے ان کو انہو کان عبدا شکورا اتنا بڑا خطاب, اتنی بڑی سند, اتنی بڑی بڑا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کرام کو کہ یہ ہمارے شکر گزار بندے تھے, کیونکہ ہر دمے ان کے زبان پر شکر رہتا تھا. اور حضرت داؤد علیہ السلام سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور, کہ داؤد کے خاندان کے لوگوں شکر کو اپنا معمول بناؤ. اور ساتھ میں شکایت فرمائی تھی کہ میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں, قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں, جتنی نعمتوں سے میں نے نوازا ہوا ہے سارے بندوں کو اتنا ہی وہ ناشکری میں مبتلا ہے, تو لہذا تم ایسا نہ کرنا, تم اپنے شکر کو اپنا معمول بنانا. تو غرض یہ کہ شکر تو ہے ہی ایسی چیز کہ جو اور ہے سب سے, اگر دیکھا جائے تو سب سے آسان عبادت ہے, اس سے زیادہ آسان عبادت کوئی اور نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ خرچ ہوتا ہے, کچھ محنت, کوئی روپیہ, کوئی پیسہ شکر ادا کرنے میں خرچ نہیں ہوتا. جو ذرا سی اچھی بات لگی, طبیعت کو پسند آئی, اس کے اوپر کہہ دیا الحمدللہ, اللہم لک الحمد لک الشکر, اے اللہ آپ کا شکر ہے, آپ کی نعمت, آپ کی حمد ہے. تو کوئی محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں, کوئی روپیہ نہیں, کوئی پیسہ نہیں, کوئی خرچہ نہیں. اور زبان سے بھی اگر نہیں کہا, دل میں شکر ادا کر لیا, اے اللہ آپ کا شکر ہے, دل سے ادا کر لیا, وہ بھی شکر ادا ہو گیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف نعمت کا ذکر کر لے بندہ, چاہے زبان سے کر لے چاہے دل میں کر لے, یعنی دل احساس کر لے کہ یہ میری مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, تو اس احساس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شکر میں شمار فرماتے ہیں, اور شکر کی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے آسان بھی بہت اور فضیلت کی چیز بھی بہت. اور اسی راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے شکر کی کثرت کی, تو اسی راستے سے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے, تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا ہے. اور تعلق مع اللہ ایک مرتبہ مضبوط ہو جائے تو بس سمجھو بیڑا پار ہو گیا. بہترین راستہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا. اور ایک بزرگ کا قول دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ, یوں تو کوئی نعمت آتی ہے تو وہ بھی آپ کی نعمت ہے, کوئی تکلیف آتی ہے تو حقیقت میں وہ بھی آپ ہی کی نعمت ہوتی ہے, اور ثواب حاصل کرنے کے دونوں راستے ہیں. نعمت پر شکر ادا کروں گا تو ثواب ملے گا, اور تکلیف پر صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. لیکن اللہ میں کمزور ہوں, اس لیے میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے شکر کے مواقع زیادہ عطا فرمائیے صبر کے مقابلے میں, یعنی اس بات کا موقع مجھے زیادہ ملے کہ مجھے آپ کی نعمتوں سے بہرہور ہوتا رہوں, اس پر شکر ادا کرتا رہوں, اور صبر کے مواقع کم ہوں شکر کے مواقع زیادہ ہوں. مانگنے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یہ بھی مانگنے چاہیے. غرض یہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا کسی حال گھاٹا نہیں ہے, ہر حالت میں اجر ہے, شکر میں اجر, اور پھر اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنے میں اجر. صبر کی بات پچھلی مرتبہ شروع کی تھی کہ صبر جو ہے وہ معنی ہے اس کے کسی ناگوار حالت کو برداشت کرنا, ایسی بات جو طبیعت کو ناپسند ہے ناگوار ہے وہ پیش آ گئی تو اس کو برداشت کر لینا. اور مومن کا برداشت تو کافر بھی کر لیتا ہے بعض اوقات, لیکن اس لحاظ سے برداشت کر لینا کہ میرے اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے تو اس کا فیصلہ برحق ہے, اس کی مشیت برحق ہے, جو تکلیف بھی آئی ہے یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کی وجہ سے ہی مجھے پہنچی ہے. ہاں میں کمزور ہوں, اس واسطے اس تکلیف کے دور کرنے کی دعا کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تکلیف کا ذکر بھی کروں گا, لیکن اس بات پر مکمل ایمان ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی مشیت برحق ہے, اس کا فیصلہ برحق ہے, اس کے اوپر مجھے کوئی شکوہ نہیں, اس پر مجھے کوئی گلہ نہیں. یہ ہے صبر کیا, ناگوار باتوں پر کو برداشت کر. اور اس کا سب سے اعلی فرد وہ ہے, پچھلی مرتبہ بھی شاید اس کا ذکر کیا تھا, جس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ صبر عن المعصیہ, معصیت سے اپنے آپ کو بچانا, کہ معصیت کا ایک تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے, کوئی منظر ایسا سامنے ہے کہ جس کو دیکھنا ناجائز ہے, لیکن دل میں شوق پیدا ہو رہا ہے, امنگ پیدا ہو رہی ہے, دل چاہ رہا ہے, دل مچل رہا ہے, اب اس کو روکنا, یہ روکنے سے طبیعت کو ناگوار ہوگا, اس کو روکنا طبیعت کو ناگوار ہوگا, مشقت محسوس ہوگی, تکلیف ہوگی, لیکن اس تکلیف اور مشقت کو اللہ کے لیے برداشت کر لے تو یہ صبر کا اعلیٰ ترین مقام ہے, صبر کا اعلیٰ ترین مقام ہے. مجلس میں کسی میں بیٹھے ہیں اور وہاں غیبت شروع ہو گئی, شیطان نے غیبت کے اندر بڑا مزہ رکھا ہے, اور جب کسی مجلس کے اندر غیبت شروع ہو جاتی ہے تو بس ہر آدمی کا دل چاہتا ہے میرا, میں بھی اس میں حصہ لوں بڑھ چڑھ کر, تو اب دل تو چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں, میں بھی غیبت کروں, یا کم از کم اس غیبت جو ہو رہی ہے اس کو سنوں اور اس سے مزہ لوں. جو کہ آج کل اللہ بچائے ہماری مجلسوں میں عام ہے, تو اب دل تو چاہ رہا ہے اور ساری مجلس جمی بیٹھی ہے اور کسی کا ذکر ہو رہا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کی برائی بیان ہو رہی ہے، اور اس وقت میں آدمی کا اس غیبت کرنے سے یا سننے سے رک جانا یہ نفس پر بڑا شاخ معلوم ہوتا ہے، بہت گراں گزرتا ہے. لیکن اگر اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر آدمی نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا، اپنی زبان کو روک لیا، اپنے کان کو روک لیا، یہ ہے صبر. صبر کا اعلی ترین مقام جس کے اوپر فرمایا کہ جزاہم بما صبروا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کا جو بدلہ دیں گے وہ کاہے کے عوض میں بدلیں گے، بدلہ دیں گے صبر کے عوض میں. میرے بندوں نے جو صبر کیا تھا کہ ان کا دل مچل رہا تھا کسی گناہ کے کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میری خاطر اپنے اس دل کی خواہش کو قربان کر دیا اور اس گناہ سے بچ گئے. ہے تو یہ ہے مجاہدہ، اور یہ واقعی مشقت چاہتا ہے. وہ شکر والا تو آسان ہے معاملہ کہ نعمت ملی اور شکر ادا کر لیا، لیکن یہ صبر عن المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر کا بڑا اعلیٰ ترین مقام ہے. اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جس نے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف دل میں رکھا، یہ خوف دل میں رکھا کہ ایک دن مجھے اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ایک ایک قول و فعل کا جواب دینا ہے، یہ دل میں خوف رکھا، اور اس خوف کی وجہ سے نہ نفس عن الہوا، نفس کو اپنی خواہشات پر عمل کرنے سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی جنت ہے، یہ قرآن کریم فرماتا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آزمائش رکھی ہے بندے کی کہ آیا یہ خواہشات کے بہاؤ پر بہتا چلا جاتا ہے، خواہشات کے سیلاب میں بہتا ہوا جا رہا ہے، یا اس کے خواہشات کے اوپر اس نے کوئی روک بھی عائد کی ہے، ہمارے احکام کی روک، ہمارے احکام کی روک عائد کی ہے کہ نہیں کی ہے. یہ ساری آزمائش ہے، یہی سارا دنیا کی پیدائش کا سارا مقصد ہے جس کے لیے بندہ پیدا کیا گیا. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، یہ ہے صبر عن المعصیہ. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو بھائی، اس دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کو ساری زندگی کبھی کوئی ناگوار بات پیش نہ آئی ہو. کوئی ہے ایسا جس کو کبھی تکلیف نہ پہنچی ہو، جس کو کبھی مشقت پیش نہ آئی ہو، جس کو کبھی خلاف طبیعت جس کے ساتھ معاملہ نہ ہوا ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. کافر ہو، مومن ہو، ولی ہو، متقی ہو، پیغمبر ہو، لیکن ہر ایک کو ناگوار باتیں پیش آتی ہیں. کافروں کو بھی آتی ہیں، فاسقوں کو بھی آتی ہیں، نیک لوگوں کو بھی آتی ہیں. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو ناگوار بات پیش نہ آئے. بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے دولت مند کوئی بھی ہو، لیکن زندگی میں ایسے مواقع ہر ایک کو پیش آتے ہیں جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، مگر کیا کرنا پڑتا ہے؟ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو ناگوار بات تو پیش آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، مشقت بھی آئے گی، خلاف طبع باتیں بھی ہوں گی، لیکن اگر تم نے ان خلاف طبع باتوں اور تکلیف کی باتوں کو محض ایک مجبوری سمجھ کر اختیار کر لیا، مجبوری تھی اور کچھ بھی نہیں، تو کچھ فائدہ نہ ہوا، نقصان ہی نقصان. لیکن اگر ناگوار بات کو اللہ کے لیے برداشت کر لیا، طبیعت کے خلاف بات تھی، مزاج کے خلاف تھی، دل کی پسند کے خلاف تھی، لیکن تم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ جل جلالہ کا یہ حکم ہے، تو ناگوار بات اس کو بھی پیش آئی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور ناگوار بات تمہیں بھی پیش آئی لیکن تم نے اللہ کے خاطر برداشت کر لی، تو تمہارا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابروں کو بے حساب اجر ملے گا، جس کا کوئی گنتی نہیں، جس کا کوئی شمار نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں، ایسا اجر ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک عجیب نظام رکھا ہے کہ وہی تکلیف برداشت کر لو مجبوری سمجھ کر، دل محسوس کر، اور یہ سمجھ کر کہ بھائی تو مجبوری ہے، اور وہی تکلیف برداشت کر لو اللہ کے لیے، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس دوسری تکلیف کے برداشت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. تو بھائی یہ دل پر چوٹیں تو پڑنی ہیں، کافروں کو بھی پڑنی ہے، مسلمانوں کو بھی پڑنی ہے، فاسقوں کو بھی پڑنی ہے، نیک لوگوں کو بھی پڑنی ہے، دل پہ چوٹیں تو پڑنی ہیں. لیکن اگر وہ چوٹ اللہ کے لیے لگا دی تو وہ چوٹ جو ہے وہ تمہارے لیے اتنا عظیم سرمایہ بنے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات حاصل ہوں گی. اقبال مرحوم نے کہا ہے کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. یہ آئینہ یعنی دل کا آئینہ، یہ دل کا آئینہ ایسا ہے کہ اس کو بچا بچا کے نہ رکھو، نہ رکھ سکتے ہو، چوٹیں تو پڑیں گی اس کے اوپر، اس دل کے اوپر خواہشات تو پامال ہوں گی، لازمن ہوں گی، چاہو تو ہوں گی نہ چاہو تو ہوں گی. لیکن اگر تم نے یہ چوٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر برداشت کر لی، اور یہ سوچا کہ یہ تو شیشہ بنانے والے نے ایسا شیشہ بنایا ہے کہ اس پر جتنی چوٹ پڑے گی اتنا ہی وہ راضی ہوگا، جتنی چوٹیں پڑیں گی اتنا ہی وہ راضی ہوگا، کہ یہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جتنا یہ دل ٹوٹے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عزیز ہوگا. ان اللہ مع المنکسرت قلوبهم، حدیث میں فرمایا گیا اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ساتھی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ساتھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے دل توڑا، دل کی خواہشات کو پامال کیا اور اپنی خواہشات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر قربانی دی، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر مکین ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت. تو اس واسطے صبر عن المعصیہ یہ ہے کہ گناہ کا داعیہ پیدا ہو، اور پیدا ہو کر پھر تم اس کو کچل دو، اللہ کے لیے کچل دو. یہ صبر عن المعصیہ کا اعلیٰ، صبر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. دیکھو انبیاء کرام علیہ السلام بھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بشر بنا کر بھیجا، انسان بنا کر بھیجا، کہ ان میں بھی خواہشات وہی ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی جذبات وہی ہوتے ہیں، لیکن وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو جذبات کو اس طرح کچلا جاتا ہے، خواہشات کو اس طرح پامال کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس طرح حاصل کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں جو مذکور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے. قرآن کریم میں کوئی واقعہ یا کوئی قصہ محض قصہ گوئی کے لیے نہیں بیان ہوا، وہ سبق لینے کے لیے ہوا ہے. تو اس کا حضرت یوسف علیہ السلام کا جب قصہ بیان فرمایا قرآن کریم نے، اور زلیخا نے دعوت دی گناہ کی یوسف علیہ السلام کو، تو قرآن کریم فرماتا ہے لقد ہمت ولقد ہمت بھی و ہم بہا. گناہ کا خیال عورت کے دل میں تو آیا ہی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ چلا تھا، لکا ہم بھی وہم بھی ان کے دل میں بھی خیال آ چلا. یہ قرآن نے خاص طور پر ذکر فرمایا اس بات کو، یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر تھے تو فرشتے تھے اور ان کے دل میں گناہ کا خیال نہیں آتا تھا، نہیں نہیں آیا، ان کے دل میں بھی خیال آیا، لقد ہمت بھی وہم بھی ان کے دل میں بھی خیال آیا. اور یہ اس لیے بتایا قرآن کریم میں تاکہ سبق لے لو سب، کہ جس طرح تم انسان ہو وہ بھی ایسے انسان تھے، جذبات والے، خواہشات والے، امنگوں والے وہ ان کے دل میں بھی خیال ہے. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا. آپ اندازہ کرو کہ گھر سے بچھڑے ہوئے ہیں مدتوں کے اور ایسے ماحول میں ہیں جس کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ عورت دعوت گناہ دے رہی ہے, دروازے بند کیے ہوئے ہیں, تالے ڈالے ہوئے ہیں, اور اس وقت میں انسان ہیں, بشر ہیں, جوان ہیں, بھرپور جوانی ہے, حسن و جمال کا پیکر ہے, اور اس کو دعوت گناہ دی جا رہی ہے. تو ایسا نہیں کہ دل میں خیال ہی نہیں آیا, آیا. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا. دل میں خیال آ چلا تھا ان کے بھی, لیکن قرآن نے فرماتا ہے کہ لَوْلَا أَرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, اگر پروردگار کی دلیل انہوں نے نہ دیکھ لی ہوتی, نہ دیکھی ہوتی, تو پتہ نہیں کیسے مبتلا ہوتے. تو اس لیے قرآن نے ذکر کر کے فرمایا کہ دیکھو خیال ان کے دل میں بھی آیا تھا, تمہارے دل میں بھی آتا ہے, لیکن ان کے دل میں خیال آیا تو انہوں نے اپنے جذبات کو اس طرح کچلا, اس کی قربانی اس طرح پیش کی کہ میرا پروردگار, معاذ اللہ, انہ ربی احسن مثواي, میرے پروردگار کا میں اپنے پیدا پروردگار کے ناشکری نہیں کر سکتا کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. اپنے آپ کو انہوں نے اس سے بچایا, بچانے کی پوری کوشش کی. اور کوشش کیا کی؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب زلیخا نے یہ دعوت دی تھی گناہ کی تو دروازوں پر تالے ڈال دیے تھے تاکہ بھاگ کر کہیں باہر نہ جا سکے. یوسف علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ میں بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں اور پھر اپنے رب کو پکاروں کہ اللہ مجھے بچا لیجیے. لَإِلَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَ, لَإِلَّمْ نہیں إِلَّا تصریف عنی کیدہن اصب الینا واقم من الجاہلین, باری تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں اس جگہ سے بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاروں کہ یا اللہ مجھے بچا لے اس مصیبت سے. چنانچہ یہی کیا, دیکھ رہے تھے آنکھوں سے کہ دروازے پر جانے سے کوئی فائدہ نہیں, دروازوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن اپنے بس میں اتنا تھا کہ گھر گزریں دروازے تک پہنچ جائیں. تو فاستبق الباب, تو دروازے کی طرف بھاگے اور اللہ تعالیٰ کو پکارا. پکارا کس طرح؟ کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں, آگے دروازے کھولنا, باہر راستہ بنانا اور مجھے اس گناہ سے بچانا وہ اللہ آپ کا کام ہے, آپ اپنا کام کر گزاریے. تو جب اپنے حصے کا کام بندے نے کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت کا معجزہ دکھا دیا کہ جب وہاں پہنچے تو دروازے کے تالے ٹوٹ چکے تھے اور وہاں وہ عورت کا شوہر کھڑا ہوا نظر آ گیا. تو بندہ جب خواہش دل میں پیدا ہوئی اس کو کچل کر, اس کو پامال کر کے جتنا انسان کے بس میں تھا بھاگنے کا وہ کر لیا اور اللہ کو پکارا, تو بس اس نے اپنے حصے کا کام کر لیا, اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام کر دیتے. ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مثنوی میں فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیس عالم را پدید, گرچہ رکھنا نیس عالم را پدید, خیر یوسف وار بھی باید دوید. یعنی اگرچہ تمہیں اس فسق و فجور کی اس دنیا میں جہاں معصیتوں کی آگ بھڑک رہی ہے تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا بچنے کا, لیکن فرماتے ہیں اسی طرح بھاگو جیسے کہ یوسف علیہ السلام بھاگے تھے کہ جتنا بھاگ سکتے ہو اتنا بھاگ جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارو کہ اللہ میرے بس میں اتنا تھا, آپ اپنے فضل و کرم سے اپنا کرم فرما دیجیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو ہی جاتی ہے جب بندہ اپنے حصے کا کام کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام کرتا ہے. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی گناہ کا داعیہ پیدا ہو, جب کبھی دل میں شوق پیدا ہو, خواہش ابھرے گناہ کی, تو دو کام کر لو، ایک یہ کہ بچنے کے جتنے سامان ہو سکتے ہیں وہ اپنے اختیار کر لو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار لو کہ یا اللہ آپ اس کو، آپ مجھے اس سے بچا لیجیے. اور ہمارے گھر تو یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں سے بے تکلف ہی سے باتیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ یا اللہ یہ گناہ کا موقع آ رہا ہے اور مجھے خطرہ ہے اپنے نفس سے کہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، بہک نہ جاؤں، تو اے اللہ میں اپنے حصے کا کچھ کام جتنا میرے بس میں ہے وہ کروں گا، لیکن بچانا آپ کے قبضے میں ہے، تو یا تو مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے یا پھر مجھ سے مؤاخذہ نہ فرمائیے گا، مجھ سے مؤاخذہ نہ فرمائیے گا، مجھ سے مجھے اس کے اوپر گناہ نہ دیجیے گا. اللہ میاں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں کیا کرو کہ جیسے اپنے مہربان پروردگار سے کرنی چاہیے. یا اللہ میرے بس میں نہیں ہے، میں تو کمزور ہوں، ناتواں ہوں، اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہوں، لیکن میں اپنے بس میں جتنا ہے تھوڑا بہت کروں گا، لیکن مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ اس بات کو تھوڑا بہت کرنے سے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، تو آپ بچا لیجئے یا بچا لیجئے یا پھر مؤاخذہ نہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ سے کہو، فریاد کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچا لے. آج کل بھائی میں یہ بات بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں. آج کل کے ماحول میں گناہوں کی آگ بھڑک رہی ہے چاروں طرف، اور اس سے بچانا اپنے آپ کو مشکل لگنے لگا ہے، لیکن بھائی کوئی کام جب تک نہیں، اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی اس کی اہمیت محسوس نہ کرے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے اور اس کے لیے کچھ محنت نہ کرے. تو اس لیے یہ محنت کرنی ہر گناہ کے سلسلے میں ضروری ہے، وہ چاہے آنکھ کا گناہ ہو، چاہے زبان کا گناہ ہو، چاہے کان کا گناہ ہو، کسی طرح کا گناہ ہو، یہ محنت تو کرنی ہوگی اگر چاہتے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور اس عذاب سے نجات ملے، تو یہ محنت تو کرنی ہو. جتنی بس میں ہے وہ کر گزرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو مانگو مانگو، مانگتے رہو کہ اللہ مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، یہ مانگتے رہو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مکمل امید ہے کہ انشاءاللہ بچا لیں گے. اور بھائی اگر اس کے باوجود کبھی آدمی پھسل جائے، تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مستقل مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور اپنی سی کوشش بھی جاری رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. اگر گناہ ہوا بھی تو توبہ کی توفیق دی، توبہ کی توفیق دے کر کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ بچ جائے گا اس گناہ سے. لیکن یہ جو غفلت ہے، یہ بری بلا ہے کہ آدمی غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، نہ حلال کی پرواہ ہے، نہ حرام کی پرواہ ہے، یہ جو دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ ہم تو ایسے ماحول کے اندر ہیں کہ اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے، گناہوں کے ماحول میں بچا نہیں سکتے. یہ ہوا دل میں ذہن پر سوار کر کے جب بیٹھ جاتا ہے آدمی اور بے پرواہ ہونے ہو کر کام کرتا رہتا ہے، کوئی خلش دل میں پیدا نہیں ہوتی، کوئی کھٹک نہیں آتی، یہ ہے خطرناک بلا، یہ ہے مصیبت. اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. یہ کھٹک دل میں پیدا ہو اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، مانگتا رہے، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد فرما دیں. انشاءاللہ ضرور بچاؤ ہوگا. تو بھائی یہ گناہوں سے بچنا جو ہے، یہ سارے نوافل سے، سارے اذکار سے، سارے تسبیحات سے، ان سب سے زیادہ ضروری ہے. لوگ اس کا تو اہتمام کر لیتے ہیں کہ بھائی نفلیں پڑھ لی، معمولات بنا لیے، تسبیحات پڑھ لی اور قرآن کریم کی تلاوت کر لی، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام یہ اس درجے کا نہیں ہوتا. نتیجہ یہ کہ آنکھ بہک رہی ہے تو بہک رہی ہے، زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے، غیبت نکل رہی ہے، کسی کی دلازاری ہو رہی ہے، کسی کا دل دکھا دیا تانے دے کر, اس کو الزام دے کر, ناجائز طریقے سے الزام دے کر, بہتان باندھ کر, بے تحقیق باتیں کر کے, جس کو حدیث میں سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک جھوٹ کا حصہ قرار دیا کہ بے تحقیق, جو جس بات کی تحقیق نہیں, اور اس کو آگے چلتا کر دیا بغیر کسی تحقیق کیے ہوئے, یہ بھی جھوٹ کا ایک شعبہ ہے حدیث کی روح سے. یہ زبان اس طرح چل رہی ہے اور پرواہ نہیں ہے, آنکھوں کا استعمال غلط ہو رہا ہے اور پرواہ نہیں ہے, کانوں کا استعمال غلط ہو رہا ہے اور پرواہ نہیں ہے. یہ ہے بلا, یہ ہے عذاب, یہ ہے مصیبت. اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کا اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرما دیں. یہ ہے صبر عن المعصیہ, معصیت سے اپنے آپ کو روکنا, اور معصیت سے روکنے میں جو تکلیف دل میں محسوس ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنا. دوسری قسم ہے صبر عن الطاعۃ, طاعات کے اوپر صبر, یعنی جو طاعت, جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضروری ہے, اس ضروری طاعت اور عبادت کو انجام دینے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو برداشت کرنا اور اس ناگواری پر صبر کرنا, یہ صبر لگتا ہے. جیسے نماز ہے, فجر کے وقت نماز کے لیے بیدار ہونا, میٹھی نیند آ رہی ہے اور بستر آرام دہ ہے, اور اس وقت میں نماز فجر کے لیے اپنے آپ کو اٹھانا, یہ طبیعت کو بڑا ناگوار ہوتا ہے, طبیعت کو بڑا ناپسند ہوتا ہے, لیکن آدمی اپنے آپ کو زبردستی کر کے اس ناگواری کو برداشت کر کے اٹھا لے تو یہ صبر لگتا ہے. یا جماعت کا وقت ہو گیا اور مسجد سے اذان کی آواز آ گئی, آدمی اپنے کسی ایسے مشغلے میں ہے جہاں جس میں اس کا دل لگا ہوا ہے, اور اس وقت میں اس مشغلے کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑنا یہ نفس کو ناگوار ہوتا ہے, لیکن اس نفس کی ناگواری کو برداشت کر کے آدمی مسجد کی طرف چل پڑے تو یہ صبر علی الطاعۃ ہے, اللہ تعالیٰ کی طاعت پر اپنا گواری کو برداشت کر رہا ہے بندہ. یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو عطا فرمائے کہ وہ اپنی ناگواری کو برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرے. اور ساری طاعت کا یہی حال ہے, ساری طاعت کا یہی حال ہے. اور جب اس ناگواری کو برداشت کر کے کوئی بندہ طاعت کرتا ہے, معصیت سے رکتا ہے, تو اس سے ہی تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ و اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, پہلے بھی کئی مرتبہ یہ جملہ سنایا ہے آپ حضرات کو اور اپنے حضرت سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ بار بار سننے کہنے کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا, ذرا سمجھیے, وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا, کون کہہ رہا ہے؟ وہ مجدد ملت جس نے تصوف کے وادیوں میں اپنی پوری عمر صرف کی ہے, تصوف کی وادیوں کی سیاحی کی عمر میں اپنی پوری عمر صرف کی ہے. اور جو یہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو طالب علم کہا کرتے تھے, کہتے بھائی علماء کی تو بڑی شان ہے, میں تو طالب علم ہوں, لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دو فن ایسے ہیں جن سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مناسبت عطا فرمائی ہے, ایک تفسیر اور ایک تصوف, تو ان دو سے خصوصی مناسبت تھی, اور ساری زندگی اسی وادی میں گزری, تصوف کی کتابیں پڑھی پڑھائیں اور ساری دنیا کے کو نحال کیا. وہ ساری وادی تصوف کی سیر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کے کرنے میں, کسی طاعت کے کرنے کے وقت دل میں سستی آئے تو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے, اور جب کسی معصیت کا تقاضا ہو تو اس تقاضے کو دبا کر، اس تقاضے کو کچل کر اس معصیت سے بچے. فرما رہے ہیں سارے تصوف کا حاصل یہ ہے کہ طاعت کے کرنے میں سستی ہو رہی ہے تو سستی کا مقابلہ کر کے کرے، اور معصیت سے بچنے میں سستی ہو رہی ہے تو معصیت سے بچے، زبردستی کر کے بچے. فرمایا کہ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور اسی سے تعلق مع اللہ ترقی کرتا ہے. یہ سارا تصوف کا جو کچھ بھی حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہے. تعلق مضبوط ہو جائے، یہ تعلق مع اللہ کی مضبوطی یہ حاصل ہوتی ہے اس بات سے. تو حاصل کیا نکلا کہ سارے تصوف کا حاصل ہے صبر، صبر علی الطاعۃ اور صبر علی المعصیہ، کہ ناگواری پر صبر کر کے طاعت کو کرے اور ناگواری پر صبر کر کے معصیت سے بچے. یہ زبردست، یہی سارا خلاصہ ہے تصوف کی ساری مشقوں کا. تو یہ لیکن یہ حاصل ہوتا ہے مشق کرنے سے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کہہ دیا اور کہہ دینے سے بات حاصل ہو گئی. مشق کرنی پڑتی ہے، مشق یہ کرنی پڑتی ہے کہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا پڑتا ہے کہ دل میں یہ بات انسان ٹھان لے کہ چاہے دل پر آرے چل جائیں لیکن مجھے یہ طاعت کرنی ہے، یا دل پر آرے چل جائیں مجھے اس معصیت سے بچنا ہے. یہ آدمی ایک مرتبہ عزم مصمم کر لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں نے عزم تو کر لیا لیکن اب آپ مجھے اس کے عزم کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. بس یہ کرتا جائے، یہ کرتا جائے تو رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے منزل تک پہنچا دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں خط میں لکھتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم سے معمولات میں سستی ہو جاتی ہے، ادائیگی نہیں ہوتی، نظام الاوقات بناتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، اور جو معمولات مقرر کیے ہوئے ہیں کہ بھائی تلاوت کا یا ذکر کا یا تسبیحات کا، تو کیا کریں، بس سستی ہو جاتی ہے. کوئی علاج بتا دو، جو سستی دور کرنے کا کوئی علاج بتا دو. تو شاید ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ کوئی گولی کھلا دی جائے گی یا کوئی انجیکشن لگا دیا جائے گا، تو اس گولی کھلانے سے اور انجیکشن لگانے سے وہ سستی دور ہو جائے گی، یا کوئی جھاڑ پھونک ایسی ہو جائے گی کہ اس جھاڑ پھونک کے نتیجے میں سستی دور ہو جائے گی، چستی پیدا ہو جائے گی. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ چستی کا کوئی علاج، سستی کا کوئی علاج بجز چستی کے نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، خود و خود ہی کرنا پڑے گا. اور کرنا کیا پڑے گا کہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ زبردستی کروں گا اپنے اوپر، کتنا ہی دل مچل رہا ہو، دل پر آرے چل رہے ہو، کروں گا زبردستی یہ کام. جو وقت جس کام کے لیے مقرر کیا ہے وہ وقت اسی کام میں خرچ کروں گا، چاہے کچھ ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر آئے. جب تک یہ ایک مرتبہ دل میں نہیں ٹھان لوگے تو اس وقت تک یہ سستی زائل نہیں ہوگی. سستی کا کوئی علاج بجز چستی کے نہیں. اور جب کوئی آدمی یہ ٹھان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے، ضرور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو ڈھیلا ڈھالا ڈالا ہوا ہے، ڈھیلا ڈالا ہوا ہے کہ جو خواہشات ہیں اور جو اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. تو پھر اگر اسی طرح چلے جائیں تو پھر ساری عمر یہی رونا رہے گا، کبھی یہی رونا رہے گا جی سستی ہو رہی ہے، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، عزم ٹوٹ جاتا ہے. ایک مرتبہ اپنے آپ کو پختہ کر کے مضبوطی کے ساتھ جب تک یہ طے نہیں کر لو گے کہ کچھ بھی ہو جائے دل پہ آرے چل جائیں لیکن یہ کام کروں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد ہو جاتی ہے. اور اگر پھر بھی کہیں کہیں سستی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ لوٹنے کی توفیق دے دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رحم الراحمين ابن فضلك رحمت رحمت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری ہم بے ہمت ہیں ہمت عطا فرما, بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کے مطابق زندگی عطا فرما دے. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ہر طرح کی معصیتوں اور منکرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا رحم الرحمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے, اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید.